گزارے کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, دار الافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. الحمدللہ ہمارے اس سلسلے کے اندر حلال و حرام سے متعلق موضوعات ہمارے سلسلے میں شامل ہیں اور آپ کی کالز بھی شامل کی جائیں گی. سوالات کے آغاز سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ درود و سلام کے فضائل پر مشتمل اپنے رسالے ضیاء درود و سلام میں ایک روایت نقل فرماتے ہیں, جس نے قرآن پاک پڑھا, رب تعالیٰ کی حمد کی اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر دروشی پڑھا, نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی, تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضور, قرآن پاک رکھنے کے آداب سے متعلق اب جدید دور آ گیا ہے. پہلے تو قرآن پاک ربی بھی الحمدللہ چھپتے ہیں کاغذ کی صورت کے اندر, لیکن ایک قرآن پاک پڑھنے کا ذریعہ جو ہے وہ موبائل یا ٹیبلٹ, پی سی یا آئی پیڈ وغیرہ, اس طرح کی ڈیوائسز ہیں, ان کے اندر بھی قرآن پاک موجود ہوتا ہے. اب ایک تو ان کے اندر قرآن پاک موجود ہے, اس کو چھونا کیسا, اس کی اسکرین پر جو ظاہر ہو رہا ہے, پہلے بھی ہم اس کو کئی دفعہ سوال کو شامل کر چکے ہیں. دوسرا یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ اب یہ قرآن پاک اس ڈیوائس میں موجود ہے, اسی ڈیوائس کے اندر میموری ہے, اس کے اندر فلمیں بھی ہیں, گانے بھی ہیں, تصاویر بھی ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. تو کیا ایسی صورت کے اندر قرآن پاک کو بھی ساتھ رکھا جائے؟ اور یہ ساری چیزیں تو ہونی تو نہیں چاہیے, لیکن اگر کہیں ہیں کسی کی بھی موبائل کے اندر, تو کیا ساتھ قرآن پاک کو انسٹال کیا جا سکتا ہے, رکھا جا سکتا ہے؟
موبائل یا ٹیبلیٹ, اس طرح کے جو چیزیں ہیں, ان کی اسکرین پر جو قرآن پاک ظاہر ہوتا ہے, تو اس کو بے وضو نہ چھوا جائے.
ٹھیک ہے,
تو با وضو ہو کر ہی اس کی اسکرین کو ٹچ کیا جائے. اچھا, جہاں تک دوسرا جو سوال کا جز ہے کہ قرآن پاک میموری کارڈ میں رکھنا اور اسی میموری کارڈ میں یا موبائل کی جو اپنی میموری ہوتی ہے اس کے اندر قرآن پاک رکھنا, جبکہ کئی خرافات پر مشتمل جو ہے وہ ویڈیو کلپس وغیرہ گانے اس کے اندر موجود ہوتے ہیں, تو اب کیا کیا جائے, اپنے موبائل میں قرآن رکھا جائے یا نہ رکھا جائے؟ تو عام طور پہ سوال اسی انداز میں پوچھا جاتا ہے کہ میموری کارڈ میں قرآن رکھیں یا نہ رکھیں.
اچھا,
حالانکہ سوال
پوری وضاحت
ہونا چاہیے کہ قرآن پاک اس میموری کارڈ میں ہے, ایسے میں گانوں کا کیا حکم ہے؟
صحیح صحیح, یعنی
الٹا ہی پوچھا جاتا ہے,
یعنی اس کو رکھنے کی نیت پکی ہوتی ہے.
اس کو رکھنا مطلب پورا نیت پختہ ہی ہوتی ہے کہ اس کو تو رکھنا ہے,
کیونکہ قرآن رکھ سکتے ہیں,
اب قرآن رکھیں نہ رکھیں. تو قرآن پاک تو ہر مسلمان کے ساتھ ہونا چاہیے, اس کو وقتاً فوقتاً پڑھتے رہنا چاہیے, اور یہ تو ایک بہت بڑی سہولت ہے کہ چلتے پھرتے آپ کے پاس قرآن پاک ہے, جہاں چل پھر کے پڑھنے کے مواقع ہوں, ٹھیک ہے, جہاں کسی ٹکرائے نا تو وہاں آپ چلتے پھرتے بھی قرآن پاک اسکرین پہ دیکھ کے پڑھنے کی گنجائش ہوتی ہے. اسی طرح آپ مسجد میں ہیں, کسی کے گھر پر ہیں, آپ فارغ بیٹھے ہیں, کوئی اجارے کا ٹائم بھی نہیں ہے, دوران ملازمت جو ڈیوٹی ٹائم وہ بھی نہیں ہے, فارغ ہیں, تو ایسے موقع پر اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے قرآن پاک آپ موبائل کی اسکرین پر یا لیپ ٹاپ ٹیبلٹ جو بھی آپ کے پاس سہولت موجود ہے اس کی اسکرین پہ پڑھ سکتے ہیں.
صحیح,
تو یہ قرآن, یہ تو بہت بڑی ایک سہولت ہے. تو اپنے موبائل کو, اپنے ٹیبلٹ وغیرہ ان چیزوں کو خرافات سے, بےہودہ مناظر پر مشتمل جو کلپس وغیرہ ہوتے ہیں ان سے پاک رکھنا چاہیے.
قرآن پاک انسٹال کریں
یا نہ کریں, اپنے ان چیزوں کو بعض لوگ اس کے اندر سیکورٹی کوڈ اور یہ اس طرح کی پرائیویسی کا سلسلہ اہتمام کرتے ہیں کہ کسی اور کی نظر نہ پڑے, تو یہ کسی اور کی نظر نہ پڑے اس میں دل میں جو کھٹک رہی ہے بات کہ کوئی میرے اس ایپ پر گناہ پہ مطلع نہ ہو, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ دل میں کھٹک جو ہے نا یہ گناہ کی ایک علامت ہے.
ٹھیک ہے,
تو اس لیے اپنے موبائل کو اپنے اس طرح کی میموری کارڈز وغیرہ کو گناہوں بھری چیزوں سے پاک رکھیں, وہ پاکیزہ قرآن اس میں آنے دیں, انسٹال کریں, وقتاً فوقتاً اس کی زیارت کریں, پڑھیں. تو ایسے اگر کسی نے بالفرض کسی کے میموری کارڈ میں وہ فولڈر بنا ہے جس کے اندر گندی فلمیں ہیں اور قرآن پاک بھی اس کے میموری کارڈ میں ہے, تو میموری کارڈ میں قرآن پاک رکھنا, کاپی کرنا یا ڈاؤن لوڈ کرنا, انسٹال کرنا تو یہ جائز ہے ایسے موقع پر. لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل الگ تھلگ رکھے, اس کو بھی باقی رکھے, اس کو بھی باقی رکھے. تو جو چیز مٹانی ہے وہ گناہ کی چیز مٹانی ہے, نہ کہ یہ کہ میرا میموری کارڈ چونکہ گندا ہے تو اس میں قرآن پاک نہیں رہ سکتا, تو قرآن پاک ہی کو ان انسٹال کر دیا جائے یا ڈیلیٹ کر دیا جائے اس کی فائل کو. اس کے بجائے بری چیزوں کو مٹانا چاہیے, قرآن پاک کو باقی رکھیں.
ٹھیک ہے. اچھا حضور, قطع نظر کے اس کے اندر دوسری چیز ہے, یعنی اس کا بھی ایک سوال کیا جاتا ہے جو آپ نے لفظ استعمال کیا کہ ڈیلیٹ کر دینا, کہ بعض دفعہ ضرورت پڑتی ہے کہ اس کو ان انسٹال کر دیا جائے یا ڈیلیٹ کر دیا جائے, یا ایسے میسیجز ہوتے ہیں یا اور پیغامات ہوتے ہیں کہ جن میں کوئی دینی باتیں ہوتی ہیں, تو سوال کیا جاتا ہے تو کیا ڈیلیٹ کر سکتے ہیں؟
دیکھیں اس میں یہ ہے کہ توہین کی نیت سے ڈیلیٹ کرنا
ٹھیک ہے,
یہ ایک مسلمان سے متصور نہیں ہے.
بالکل.
اور اگر کوئی توہین کی نیت سے ایسا کرتا ہے تو پھر وہ مسلمان رہے گا بھی نہیں. تو کوئی بھی مسلمان بوقت ضرورت کہ اس کا جو ہے وہ فون میموری ہی بعضوں کی بہت کم ایس ایم ایس کی ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ضروری ایس ایم ایس بھی آ رہے ہوتے ہیں, اور اس طرح کی آیات پر مشتمل کوئی مذہبی میسج بھی ہوتا ہے, آیات پر مشتمل ہوتا ہے, احادیث پر مشتمل ہوتا ہے, میموری جگہ فل ہو چکی ہے, تو ایسی صورت میں وہ ڈیلیٹ کر سکتا ہے.
ٹھیک ہے.
اب اس ڈیلیٹ کرنے میں یقیناً کوئی بھی مسلمان خوشی سے نہیں کرتا,
صحیح.
ایک تصور آتا ہے کہ کہیں میں گناہگار تو نہیں ہو رہا, تو اس حوالے سے یہ کہ توہین کی نیت نہیں ہے, ضرورت کے تحت میموری خالی کی جا رہی ہے, تو ڈیلیٹ کرنے میں حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے. اور قرآن پاک انسٹال کرنا ہو تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی نے بہت ہی پیاری اپلیکیشن القرآن الکریم کے نام سے الحمدللہ بنائی ہے. اس کے اندر کیا کیا ہے, کس انداز سے قرآن پاک کو پڑھا جا سکتا ہے, کیسے اس کو ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے, صورتیں کیسے نکلتی ہیں, الحمدللہ بہت ہی پیاری اپلیکیشن ہے القرآن الکریم. آپ اس کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں, پلے اسٹور کے ذریعے بھی آپ اس کو جو بھی طریقہ کار ہے اس کو انسٹال کر سکتے ہیں. اور بھی اپنے موبائل میں اگر انسٹال کرنا ہی ہے تو کیا کیا جائے؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی نے بہت ہی پیاری پیاری اپلیکیشنز بنائی ہوئی ہیں, جیسے یہ القرآن الکریم کے نام سے اپلیکیشن ہے, اسی طرح امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکروں, مدنی پھولوں بیانات پر مشتمل مولانا محمد الیاس قادری نام کے ساتھ ایک اپلیکیشن موجود ہے. اسی طریقے سے مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتہم العالیہ کی نام سے جو الحمدللہ اپلیکیشن موجود ہے, اس میں آپ کے بیانات الحمدللہ کثیر تعداد کے اندر جو مدنی چینل کے سلسلے ہیں, فیضان اسلام, فیضان علم وغیرہ, فیضان قرآن الحمدللہ, وہ اس اپلیکیشن کے اندر موجود ہے. اس طرح کی اور بھی بہت ساری اپلیکیشنز ہیں. پھر اسی طرح نمازوں کے اوقات کی اپلیکیشن ہے, وہ بھی ہمارے موبائل کے اندر ہونی چاہیے کہ کہیں بھی ہمیں نماز کی اوقات معلوم کرنے پڑ سکتے ہیں, ضرورت پیش آ سکتی ہے, تو وہ اپلیکیشن ہوگی تو انشاءاللہ اس کا بھی ہمیں انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. تو اس طرح کی بہت ساری اپلیکیشنز ہیں جو دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی نے ہماری سہولت کے لیے بنائی ہیں, اور وہ دینی معلومات فراہم کرنے کا بہت ہی پیارا ذریعہ اور اتھینٹک معلومات الحمدللہ اس سے حاصل ہوتی ہیں. حضور, قرآن پاک جو جلد میں چھپا ہوتا ہے اس کے اندر ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ مور کے پر رکھ دیے جاتے ہیں یا گلاب کے پھول رکھ دیے جاتے ہیں, تو کیا اس طرح کی چیزیں قرآن پاک کے مصحف شریف کے اندر رکھنے کی اجازت ہے؟
اس طرح بعض اوقات عمومی طور پہ بچے جو ہوتے ہیں مدرسے کرنے والے, تو یہ مور کے پر چونکہ خوبصورت ترین ہوتے ہیں, جو مور کا پر کا کچھ حصہ ہی ہوتا ہے وہ, تو پورا نہیں ہوتا, کچھ اس کی باریک باریک سے تنکے سے ہوتے ہیں اور وہ خوبصورت لگتے ہیں, تو وہ قرآن پاک میں رکھے جاتے ہیں. تو اب یہ کہ رکھنے کے حوالے سے کوئی ممانعات ایسے میں پڑی نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
اور جو رکھ رہا ہوتا ہے تو اس کو ایک نشانی کے طور پہ بھی اس کو عام طور پہ رکھا جاتا ہے, قرآن پاک پڑھنے تو نشانی کے طور پہ اس کو رکھ لیتے ہیں. تو اس میں کوئی مذائقہ؟
اچھا اس میں ایک چیز اپنے بچپن میں دیکھی ہے کہ وہ مور کا پر رکھا ہوا ہے اور بچے جو ہیں وہ قرآن پاک کے صفحے میں چینی ڈالتے ہیں کہ بھئی یہ مور کا پر جو نا مزید بچے دے گا, تو وہ پھر اب وہ خود ہی دوسرا رکھ کے دکھایا جاتا ہے دو ہو گئے تین ہو گئے, تو اس طرح یہ بچے جو کرتے ہیں.
یہ طریقہ بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ یہ طریقہ معیوب ہے.
ٹھیک ہے,
چینی جو ہے نا وہ ایسی چیز ہے بعض اوقات یہ گرمی سے بھی پگھل جاتی ہے, اور یہ پگھلنے کی وجہ سے اب اس کو بند کریں گے تو پگھلنے کی وجہ سے قرآن پاک کے جو صفحات ہیں وہ چپک اس کے اندر پیدا ہو جائے گی. تو یہ طریقہ کار اگر بچے کرتے ہیں تو ان بچوں کو سمجھایا جائے, قرآن پاک کا ادب سکھایا جائے.
پھر وہ جو چینی والے جو حشرات ہیں
وہ
بھی آنے کا
درست نہیں ہے. جو یہ اگر کسی کے ذہن میں چینی ڈالنے سے ایسا ہو جاتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا.
صحیح صحیح.
اب یہ بچے آپس میں ایک دوسرے سے کھیلتے رہیں تو یہ ان کا اپنا ایک بچپن ہے, لیکن اس عمل سے بچنا چاہیے. جس بڑے کو یہ اطلاع ہو کہ ان کے بچے قرآن پاک میں اس طرح کے کام کر رہے ہیں تو پیار محبت کے ساتھ بچوں کو سمجھائیں, قرآن پاک کا ادب سکھائیں.
جزاک اللہ. کچھ کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں, ان کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. کال سنائیے.
غلام مرتضی اتاری, دارالافتاء اہل سنت میں مفتی صاحب کے بارے میں سوال ہے کہ قرآن مجید کی آیت سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللہ الذی لا الہ الا ہو, تو شروع میں ہو اللہ کو اگر کوئی امام واللہ الذی اگر پڑھے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اور دوسری بات, دوسرا سوال یہ کہ امام کا مخرج درست نہ ہو, غیر قلقلہ حرف میں امام قلقلہ کرتا ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضور,
ان کا جو سوال جو سمجھ میں آیا ہے, ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو, ہوا کی جگہ یعنی ہو کا جو لفظ ہا پہ پیش ہے اس کے بجائے واللہ الذی پڑھا گیا. ہاں, تو ہو اللہ ہے اصل لفظ اور یہ ہوا کی جگہ انہوں نے واللہ الذی پڑھا ہے, تو معنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا.
اچھا,
ہو اللہ کا مطلب وہ اللہ,
ٹھیک ہے,
وہ اللہ ہے. ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو کہ وہ اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, یہ اس کا معنی ہے. اور واللہ الذی لا الہ الا ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ اور اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تو معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو اگر نماز میں کسی نے ہو اللہ کی جگہ واللہ الذی لا الہ الا ہو پڑھا ہے تو نماز نہیں ٹوٹے گی.
ٹھیک. اچھا, امام صاحب کے مخارج صحیح نہیں, اور اس مخارج خرابی کیا ہے کہ قلقلہ بہت زیادہ فرماتے ہیں, تو یہ جو سمجھ آئے
اس میں یہ ہے کہ امام صاحب کی قراءت مخارج درست نہ ہونے کے اعتبار سے بعض مواقع ایسے آ سکتے ہیں کہ جن میں معنی کا فساد آ جائے.
ٹھیک ہے,
تو وہاں نماز میں بھی فساد آئے گا, لیکن جن مقامات پہ فساد معنی کے اعتبار سے نہیں آئے گا, معنی میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا, تو وہاں نماز بھی ہو جائے گی.
ٹھیک ہے,
تو اس وقت یہ ہے کہ امام صاحب کس طرح کی قراءت کرتے ہیں, تو اس میں امام صاحب کو بھی چاہیے کہ اگر ان کے اوپر آبجیکشن ہو رہا ہے
جی جی,
تو اس کو بجائے اس کے کہ مخالفت سمجھیں اور یہ بھی مد مقابل مقتدیوں کے آ جائیں, تو اس طرح پھر یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. یہ معاملہ نماز کا ہے.
ٹھیک ہے,
لازمی بات ہے امام لوگوں کی نماز کا ضامن ہے.
ٹھیک ہے,
اس کی نماز صحیح ہوگی, لوگوں کی نماز صحیح ہوگی. اس کی نماز میں کوئی فساد آتا ہے, لوگوں کی نماز فاسد ہو جائے گی. یہ اپنی نماز تو دہرا سکتا ہے اطلاع ملنے کی صورت میں, لیکن جن لوگوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی اور وہ نماز فاسد ہو رہی تھی,
صحیح,
امام کی ذمہ داری ہے کہ یہ ان تمام مقتدیوں تک بھی اطلاع پہنچائے.
ٹھیک ہے,
کہ فلاں فلاں نماز میں یہ مطلب فساد کی وجہ بتانا ضروری نہیں ہے, کم سے کم اتنا بتانا اس کی ذمہ داری ہے کہ فلاں نماز فلاں دن میں ظہر کی یا عصر کی یا مغرب عشاء وہ نماز فاسد ہو گئی تھی, اس لیے جس فرد نے وہ نماز اس دن میرے پیچھے پڑھی ہے تو وہ اس نماز کا اس کو دہرائیں.
یہ اعلان کرنا ضروری ہے,
یہ اس کی ذمہ داری ہے.
ٹھیک ہے,
تو اب امام کی قراءت صحیح نہیں ہے, اور قراءت کا صحیح نہ ہونا اس درجے ہے کہ معنی فاسد ہو جاتا ہے, معنی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے, بگڑ جاتا ہے, یا وہ لفظ ہی بے معنی بن کے رہ جاتا ہے. تو قرآن پاک میں کوئی لفظ بے معنی نہیں ہے, محمل نہیں ہے. اسی طرح نماز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عبادت ہے, اس عبادت کے اندر ایک لفظ بھی محمل بیکار لا یعنی زبان سے نکلا تو نماز میں فساد کی صورت بن جاتی ہے. تو اس لیے امام کی ذمہ داری ہے کہ اپنی قراءت کو پہ توجہ دیں.
صحیح,
ٹھیک ہے. اب اگر واقعتاً دشواری ہے, جیسے اگر قلقلے بے موقع وہ قلقلہ کرتے ہیں, حالانکہ حروف قلقلہ جو وہ پانچ ہیں, قوف پا با جیم دال, تو ان پانچ کے علاوہ اب مزید حروف میں اگر کوئی قلقلہ کرتا ہے تو وہ تجوید کے قواعد کے خلاف, ضروری نہیں ہے کہ معنی فاسد ہو. فاسد ہونے کی صورتیں بن سکتی ہیں جبکہ وہ قرآن پاک میں ان کے پڑھتے وقت ہی اندازہ ہوگا. کوئی اہل علم جو قرآن کے معنی کو سمجھتے ہوں, اسی طرح جو پڑھ رہا ہے وہ غلطی کر رہا ہے, اس غلطی کے اعتبار سے بھی وہ سمجھتے ہوں کہ یہاں پہ یہ معنی میں فساد آ رہا ہے, تو وہی بتا سکتے ہیں. تو امام صاحب کو چاہیے کہ اگر مقتدی کوئی آبجیکشن کر رہے ہیں قراءت کے حوالے سے تو اس کو سنجیدہ لیں. سنجیدہ لینے کا مطلب مخالفت پہ نہ اتریں, بلکہ اس دعوے سے لیں کہ میں لوگوں کا امام ہوں, نماز کی ذمہ داری میں نے اپنے سر رکھی ہوئی ہے, اب 10,000 15,000 زیادہ سے 20,000 تنخواہ ہے, اب اس 20,000 تنخواہ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نماز میں قراءت میں ایسی غلطی کر رہا ہوں کہ نمازیں فاسد ہو رہی ہوں اور اتنے سارے لوگوں کی نمازیں میری وجہ سے خراب ہو رہی ہوں, تو بروز قیامت پھر ان نمازوں کا حساب کس طرح دے گا یہ.
ٹھیک ہے,
تو شرما حضوری چھوڑیں, اپنی قراءت اگر غلطی ہے تو قراءت کو چیک کروائیں.
ٹھیک ہے,
تو اگر غلطی ہے تو وہ دور ہو جائے گی, توجہ دلائی جائے گی. تو بس اوقات ایک عام آدمی اگر قراءت کی توجہ دلاتا ہے تو امام چونکہ وہ پوسٹ پہ ایک منصب پر ہوتا ہے تو وہ اس کو یہ چیز بری لگتی ہے. یہ بری لگنے والی چیز نہیں ہے. اگر اس کو یوں سمجھیں کہ امام صاحب اگر یعنی وضو کس سے پہلے قضاء حاجت سے, جیسے فطری طور پہ انسان جاتا ہے, وہ نکلے اور وضو کر کے مسجد میں جا رہے ہوں, بس اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ قمیض کا دامن وہ شلوار میں ہی اٹک جاتا ہے, تو ایک بے صورت منظر ہوتا ہے. اب ایسے میں اگر امام صاحب کو کوئی کہے کہ امام صاحب یا کسی بھی فرد کو کہے کہ حضرت وہ قمیض صحیح کر لیں,
ٹھیک ہے,
تو امام صاحب کیا کہیں گے؟ شکریہ ادا کریں گے
صحیح ہوگا
یا غصے میں آ جائیں گے, کیوں میں جس طرح چاہوں چلوں, تم کون ہو تو مجھے سمجھانے والے؟ یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ جس میں امام صاحب کو شرم بھی آتی ہے, اچھا وہ سوری معذرت,
وہ بھی قمیض بھی صحیح کریں گے,
کسی کے ساتھ ہوتا ہے, ہو سکتا ہے. تو یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس میں انسان اصلاح قبول کرتا ہے,
ٹھیک ہے,
بلکہ اصلاح کرنے والے کا شکریہ ادا کرتا ہے.
صحیح,
تو اگر قراءت کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو امام صاحب کو بھی چاہیے کہ اس پہ سنجیدگی سے غور کریں. اگر واقعی غلطی ہے اور کوئی صحیح توجہ دلا رہے تو اس کا خوشی کے ساتھ شکریہ ادا کریں کہ اس نے آپ کی نماز میں توجہ دلائی اور اصلاح کی ایک کوشش کی. اب اس میں مخالفت نہیں ہونی چاہیے, اور اعتراض کرنے والے بھی بعض اوقات بے جا اعتراض کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو بھی غور کرنا چاہیے کہ کسی کی قراءت کو بلا وجہ اس امام کو بس ہٹوانا ہے, اب کوئی نہیں مل رہا تو وہ قراءت پہ آ جائے,
کوئی ایشو, پہلے نمازیں پڑھتے رہے,
جی پہلے پڑھتے رہے, پھر کسی بات میں انبن ہو گئے تو امام صاحب اچھے نہیں لگے اب ان کو ہٹوانا ہے, تو کسی نہ کسی کے طرح کے بہانے بناتے ہیں. تو اب بے جا اعتراضات نہ کیے جائیں, جو ہیں تو ان اعتراضات کو اچھے انداز میں, مطلب کمیٹی عام طور پہ انتظامیہ نے لکھ کے بھی لگایا ہوا ہوتا ہے کہ امام مؤذن خادم یا مسجد انتظامیہ کے معاملے میں کوئی شکایت ہو تو یہ طریقہ کار ہے, تو اس طریقہ کار کے مطابق اس کو حل کیا جا سکتا ہے.
اچھا حضور, اب جیسے آپ نے فرمایا نا کہ نماز میں کوئی مسئلہ ہو گیا تو امام صاحب کو چاہیے کہ اعلان کر دیں, اب ایک دفعہ ایسا ہوا کہ امام صاحب نے ایک جگہ اعلان کیا کہ فلاں نماز میں کسی شرعی مسئلے کی بنا پر وہ نماز نہیں ہو سکی, تو جو جو لوگ موجود تھے اس کو دوہرا لیں, تو اسی وقت اس مسجد کے اندر جو نا ایک نمازی صاحب کھڑے اور انہوں نے امام صاحب کو جھاڑنا شروع کر دیا کہ آپ کیوں نہیں لحاظ کرتے, آپ کو کوئی فکر نہیں ہے, یہ تو یہ ہے تو وہ ہے, تو کیا ایسا نہیں, یعنی امام انسان نہیں ہے, امام سے بھی غلطی ہو سکتی ہے یا بالکل کچھ بھی خرابی ہو سکتی ہے, تو کیا یہ رویہ ٹھیک ہے؟
نہیں, یہ تو مہربانی ہے کہ انہوں نے رویہ بالکل قطعاً غلط طریقہ ہے,
ٹھیک ہے, اور ایسا ہوتا ہے
بالکل, یہ غلط طریقہ ہے. ایسے میں دیکھیں مقتدیوں کو کیا خبر تھی کہ نماز فاسد ہو گئی تھی؟
صحیح,
یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے میں مقتدیوں کو تو اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے امام میں خوف خدا پایا جاتا ہے, ورنہ نماز میں بے وضو ہو گیا کسی کو پتہ نہیں چلا, امام شرما حضوری میں نماز پڑھا دے,
کپڑوں پہ نجاست لگی رہے گی, پہلے نہیں لگی ہے,
نجاست کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی, معنی نماز ہے وہ نجاست, اب امام نے پڑھا دی بعد میں اس کی توجہ گئی کہ اتنی نجاست لگی تھی, جب بسا اوقات بے وضو بھی امام اپنے آپ کو با وضو سمجھ رہا ہوتا ہے,
جی جی,
وضو ٹوٹ چکا ہوتا ہے, اس کو پتہ بھی ہوتا ہے ٹوٹ گیا لیکن نماز کے وقت اس کے ذہن میں ہی نہیں رہا,
جی جی,
اور اس نے نماز پڑھا بعد میں یاد آ گیا کہ میرا تو وضو ٹوٹ چکا ہے.
یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے,
کسی بھی شخص کے ساتھ ہو سکتا ہے, بلکہ اس طرح کے مسائل عام مقتدی نمازی بھی ہم سے پوچھنے آ رہے ہوتے ہیں.
صحیح
کہ نماز پڑھ لی بعد میں پتا چلا کہ غسل فرض ہو چکا تھا, کپڑے خراب تھے.
صحیح,
یا نماز پڑھ لی بعد میں پتا چلا کہ میں تو استنجا خانے گیا تھا اور وضو ٹوٹ چکا تھا, لیکن میری روٹین ہے کہ عصر کے وضو سے مغرب پڑھتا ہوں, تو روٹین وائز مغرب پڑھ لی, اب کیا حکم ہے؟ تو لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح جب انسان سے مقتدیوں سے غلطی ہو رہی ہے اور یہ غلطی چونکہ قصدن نہیں ہے تو بلا قصد ہے تو اس پہ گناہگار بھی نہیں ہوں گے, لیکن جب علم ہو گیا اپنی غلطی کا کہ نماز فاسد ہو گئی تو اب اس نماز کو دہرانا ہے. ہاں, امام کی ذمہ داری اب مزید بڑھ جاتی ہے کہ اس کے پیچھے تو کثیر لوگوں نے نماز پڑھی تھی, تو اب اس کی ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے کہ یہ لوگوں کو بھی اطلاع دے.
ٹھیک ہے,
تو مقتدیوں کو تو چاہیے, ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا امام کتنا خوف خدا والا ہے کہ اس کو اپنی عزت کی اتنی فکر نہیں ہے جتنی ہماری نمازوں کی فکر. ایک آدھ آدمی ایسا ہوگا لیکن ممکن ہے, جس کی آپ مثال دے رہے ہیں, انہی بڑے صاحب کو یا اس نمازی کو سمجھانے والے دیگر مقتدیوں نے بھی اس کو سمجھایا ہوگا کہ آپ غلط اعتراض کر
بٹھا دیا گیا ان کو.
مطلب یہ ایسے میں بہت سارے لوگ امام کے اس عمل سے خوش بھی ہوتے ہیں کہ امام صاحب نے ہماری نماز کی کتنی حفاظت کی. تو اس لیے امام صاحبان کو بہرحال بلا خوف لائم ان کو اپنے اوپر سے ذمہ اتارنا لازم ہے. وہ لوگ کچھ بھی کہیں,
ٹھیک ہے,
لوگ تو کسی کو بھی نہیں چھوڑتے.
صحیح,
ٹھیک ہے, تو امام کو چاہیے کہ اپنا جو معاملہ ہے وہ سیدھا رکھے, اپنے آپ کو فارغ البال کرے اس حوالے سے کہ بھائی مجھ پر یہ بتانا لازم تھا تاکہ لوگ اپنی اپنی نمازوں کی فکر کریں, تو میں نے بتا دیا.
ٹھیک ہے,
اور یہ بتانا اس کی ذمہ داری بھی ہے.
ٹھیک ہے,
تو امام صاحب کو اس بات کی ٹینشن نہیں لینی چاہیے کہ کمیٹی کیا کہے گی.
جی جی,
کہ بھائی یہ کیا نماز, اب آپ کیسے امام ہیں. تو کمیٹی کچھ بھی کہتے رہے, نمازی کچھ بھی کہتے رہے, امام کو اس کی پرواہ
نہیں
کیے بغیر اپنی جو ذمہ داری وہ نبھانی اس معاملے میں ضروری ہے.
اچھا حضور, قرآن پاک سے متعلق ہمارا سلسلہ تھا, قرآن پاک غلطی سے گر جاتا ہے بہت دفعہ, کئی لوگوں سے گر جاتا ہے, تو اب وہ یہی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا کفارہ کیا ہے. جان بوجھ کر تو کوئی بھی مسلمان اس کو نیچے نہیں گرائے گا, لیکن بعض دفعہ صفائی کر رہے ہیں, یہ اٹھایا ہوا چھوٹ گیا, یا زیادہ قرآن پاک کی جلدیں تھیں تو ایک آدھ نیچے تشریف لے آئی, تو آپ کوئی کفارہ ہے اس کا؟
اس میں قرآن پاک زمین پہ آنے پر جس کو عام طور پہ گرنا بولتے ہیں,
جی جی,
تو اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
البتہ جو ایک بے احتیاطی ہوتی ہے انسان سے تو وہ قصدن نہیں ہوتی, اس پہ بھی جتنا وہ شرمندہ ہوتا ہے اس کا احساس,
اسی لیے تو وہ خدا کر پوچھ رہا ہے,
تو وہ پوچھنے آتے ہیں.
جی جی,
تو اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہے, البتہ یہ کہ جو بے احتیاطی ابھی ہوئی تھی آئندہ ایسی بے احتیاطی نہ دہرائی جائے.
ٹھیک,
اس کا خیال رکھنا چاہیے.
اچھا, ایک اور مسئلہ جو عام ہے, بہت زیادہ لوگ اس کا لحاظ کرتے ہیں الحمدللہ, پیٹھ نہ ہو جائے قرآن پاک کو.
جی,
بچپن سے دیکھتے آ رہے کہ پیٹھ نہیں ہونی چاہیے اور اس کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے.
ہوتا ہے,
تو واقعتاً ایسا ہے کہ یہ شرعی مسئلہ ہے, یہ ضروری ہے کہ پیٹھ نہ ہو؟
بالکل, یہ شرعی مسائل میں سے ہے, قرآن پاک کے آداب میں سے ہے کہ قرآن شریف کی طرف پیٹھ نہ کی جائے.
ٹھیک ہے,
قرآن پاک رکھا ہے تو آگے کوئی کھڑا نہ ہو کہ اس کی پیٹھ قرآن شریف کی طرف ہو رہی ہو. ہاں, اگر قرآن پاک اوپر رکھا ہے, الماری کے اوپر رکھا ہے, اب یہ الماری کی طرف پیٹھ کر کے کھڑا ہے, تو اس کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس نے قرآن کی طرف پیٹھ کی ہے. ہاں, قرآن پاک اگر ٹیبل پہ رکھا ہے تو کوئی یہاں کھڑا ہوگا تو اس کو پیٹھ کرنا, اگر اس کی پیٹھ اس طرف ہے تو اس کو پیٹھ کرنا شمار کیا جائے گا. اسی طرح بعض اوقات بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو قرآن پاک کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کی طرف پیٹھ کر کے کوئی بیٹھتا ہے تو عام طور پہ اس کو بھی تنبیہ کی جاتی ہے کہ قرآن پاک کو پیٹھ ہو رہی ہے, آپ تھوڑا اس سب
تو الحمدللہ
اہل محبت میں یہ احساس ہے جو قرآن پاک کا ادب کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, تو وہ قرآن پاک کو اس انداز میں بھی نہیں ہوتے کہ وہ اوپر بیٹھے ہوں اور نیچے کوئی بچہ قرآن پاک پڑھ رہا ہو.
جی جی,
تو کبھی ایسی کرسی پہ بھی وہ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے, اور یہ ادب کے خلاف ہے کہ کرسی پہ بیٹھا ہو اور نیچے کوئی قرآن پاک ریحل پہ رکھ کے پڑھ رہا ہو یا ہاتھ میں لے کے پڑھ رہا ہو. ہاں, البتہ اگر ایسا ہے کہ بہت دور کرسی ہے اور کوئی تھوڑا سے بہت دور فاصلے پر وہ قرآن پاک رحل پہ رکھ کے پڑھ رہا ہے, جس میں دیکھنے والا یہ گمان نہیں کرتا کہ یہ بے ادبی,
ٹھیک ہے,
یعنی عرف میں اس کو بے ادبی تصور نہیں کیا جاتا, تو اتنے کثیر فاصلے کی بنا پر کرسی پہ بیٹھنا جائز ہوگا.
ٹھیک ہے, اچھا حضور پیٹھ تو نہیں کی جاتی اور کوشش بھی کی جاتی لیکن بعض مواقع ایسے آتے ہیں کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. جیسے آپ مدرسے میں طلبہ پڑھ رہے ہیں, بچے پڑھ رہے ہیں, یا قرآن خوانی ہو رہی ہے, یا رمضان شریف کا مہینہ ہے, الحمدللہ مسلمان کثیر تعداد میں مسجد کے اندر قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں فجر کے بعد بالخصوص, تو اب ایسی جگہ پر جب نکلنا ہوتا ہے یا چلنا پھرنا ہوتا ہے تو اب ادھر بھی قرآن پاک پڑھنے والے ہیں, ادھر بھی ہیں ہر طرف, تو اب پیٹھ تو ہوگی, کچھ نہ کچھ تو ہوگا, کیا کیا جائے ایسی صورت میں, اس کی کوئی چھوٹ مل جائے گی؟
دیکھیں اس میں حتی الامکان قرآن پاک کو پیٹھ نہ ہو ایسا انداز اختیار کر کے اٹھنا چاہیے. جس کلاس روم کی آپ نے مثال دی کہ حفظ کے یا ناظرہ پڑھنے والے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بس اوقات واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ایک کمرے میں 40 طلبہ ہیں اور کمرہ زیادہ لمبا بھی نہیں ہے, تو اب وہ طلبہ ایک کے پیچھے ایک ڈیسک لگا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, یعنی اس ٹیبل پہ پڑھنے والا اس کے پیچھے بھی کوئی پڑھ رہا ہے ٹیبل لگا کے, تو وہ بظاہر پیٹھ کی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہاں ایک گنجائش ہے کہ طلبہ کی جگہ نہیں ہے, مدرسہ چھوٹا ہے,
اسکول کے اندر بھی بعض جگہ قرآن پاک کی تعلیم ہوتی ہے نا. اب اسکول میں بیٹھنے کا انداز وہی ہوتا ہے کہ ایک کے پیچھے ایک بیٹھا جاتا ہے عام طور پر, مدرسوں میں تو پھر وہ آمنے سامنے والا معاملہ ہوتا ہے,
تو وہاں یہ تھوڑا دشوار ہو جائے گا معاملہ, ورنہ پھر ڈسپلن بھی متاثر ہوتا ہے, پھر طلبہ کے لیے بھی ایکسٹرا معاملہ ہو جاتا ہے اور احتیاط کرنا بہت مشکل ہو جاتی ہے اور بے ادبی کا تصور خیال ہوتا بھی نہیں. تو اس اعتبار سے یہاں ایک گنجائش ہے, لیکن جہاں موقع ہو قرآن پاک کو پیٹھ نہ ہو ایسا اہتمام ہو سکتا ہے تو حتی الامکان پیٹھ کرنے سے بچنا چاہیے.
اسکول کے اندر ہم پڑھ لیں جیسے اسلامیات کی کتاب ہے, ابھی بھی کئی کلاسوں کی کتابیں ایسی ہیں جن میں کثیر صورتیں ہیں, یعنی اگر اس کتاب کا جائزہ لیا جائے تو اگر 100 صفحات ہیں تو 80 صفحات پر صورتیں لکھی ہوتی ہیں, ایسا نصاب بھی الحمدللہ شامل ہے, تو اب وہ ہمارے بستے میں موجود ہے طلبا کے. اب اسلامیات کا پیریڈ بیچ میں آئے گا تو اب طلبہ تو بیٹھے ہوئے ہیں, وضو کسی کا ہے کسی کا نہیں ہے, اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ جب بیل ہوئی گھنٹی بجی تو سارے وضو کرنے چلے گئے, تو کیسے اس کو چھو سکتے ہیں ایسی کتاب کو, اسلامیات کی کتاب کو, یا قرآن پاک ہے یا پارا رکھا ہوا ہے, تو کیا طلبہ کو اجازت ہے اسکولوں کے کہ وہ بھلے اس کو بے وضو چھو لے؟
لیکن بے وضو اس کتاب کو جس کے صفحات میں قرآن پاک کی آیات بھی بکثرت لکھی ہوئی ہیں,
پوری پوری صورتیں شامل ہیں,
اس صورت میں اس کتاب کو بے وضو تو ہاتھ لگانا جائز ہے, البتہ بچنا چاہیے.
ٹھیک ہے,
لیکن جہاں وہ سب کتاب کھلے گی سب ورق پلٹے جائیں گے, ان میں قرآن پاک کی آیت لکھی ہے, بس اوقات پورا صفحہ ہی قرآن کی آیت پر مشتمل ہوتا ہے, تو ایسے صفحے کہ جس میں پوری صفحے پہ قرآن شریف ہی ہو یا قرآن پاک کا ترجمہ ہو, تو ایسے صفحے کو بلا وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے.
ٹھیک ہے,
تو عام طور پہ جو آیات وغیرہ جس میں کثیر ہوتی ہیں تو وہ اتنی عمر کے تو طلبہ ہوتے ہیں جو قریب قریب بالغ ہو چکے ہوتے ہیں, ان طلبہ کو چاہیے کہ بالخصوص باوضو ہونے کا اہتمام کریں.
ٹھیک ہے,
اسکولز وغیرہ میں
ویسے بھی باوضو رہنا چاہیے,
باوضو رہنا چاہیے اور یہ مستحب عمل ہے, اور یہ ہے کہ جب پتہ ہے کہ ہمیں اسلامیت کا پیریڈ پڑھنا ہے اور درمیان میں عام طور پہ ایسے اسکولز میں ظہر کی نماز کا بھی اہتمام ہوتا ہے, وقفہ ہوتا ہے, تو طلبہ کو چاہیے کہ باوضو رہیں. قرآن پاک کی بالخصوص جو وہ سبجیکٹ آتا ہے جس میں قرآن پاک کے لکھے ہوئے صفحات کو پلٹنا پڑتا ہے, تو بے وضو ہاتھ لگانا چاہیے.
کوشش بھی یہ ہو کہ انتظامیہ کی کوشش بھی ہو کہ پہلا پیریڈ ہو یا وقفے کے بعد, یعنی کوئی نہ کوئی اہتمام ہو, لیکن ہر ایک کی اپنی ذمہ داری
ہے کہ وہ اسکول انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے طلبہ کو جب پیریڈ پڑھائے جا رہے ہیں بالخصوص اس میں جو وہ اس سبجیکٹ کا ٹیچر ہے اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, کیونکہ اس کے بھی ہاتھ میں کتاب تو ہوتی ہے, تو اس کو وہ بھی باوضو ہو اور اپنے طلبہ کو بھی ذہن باوضو ہونے کا دیں. جتنا ادب استاد کر کے دکھائے گا نا طلبہ کو, تو وہ چیز طلبہ میں ڈلیور کرنا آسان ہوتی ہے.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ, اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.